لله يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يخلص بعدهم من بعد وديوان لا يعمر الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم المؤمنين حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دواوین تین ہیں، یہ لفظ دواوین جمع کا صیغہ ہے، دیوانن اس کی واحد آتی ہے. دیوان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکریوں کے سپاہیوں کے نام لکھنے کے لیے ایک دفتر کا ایجاد فرمایا، اس کا نام دیوان رکھا جاتا ہے. پھر بعد میں چل کر کے یہ لفظ رجسٹرڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دال واو نون کا مادہ ہے جس کا معنی ہی آتا ہے جمع ہونے کے، اور چونکہ دیوان کے اندر اوراق جمع ہوتے ہیں، یہاں حدیث شریف میں دیوان بول کر کے مراد ہے اعمال کے صحائف، کہ صحائف اعمال کے تین ہیں. دفتر تین قسم کے ہیں، دیوان لا یغفرہ اللہ، ایک دیوان دفتر رجسٹرڈ اعمال نامہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. وہ کون سا دیوان ہے؟ الاشراک باللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاوے. تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کریں گے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ دوسرا دیوان یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، یعنی دوسرے نمبر کا دیوان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے. وہ دیوان کون سا؟ بندوں کا آپس کے اندر ظلم کرنا، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ اور قصاص دینا ہوگا. دوسرے نمبر کا دیوان اور دفتر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے. اور یہ کون سا دیوان ہوگا؟ بندے جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، تو ان میں آپس کے اندر ایک دوسرے سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ دلوایا جائے گا. اور یہ بدلہ جانی مالی دونوں طرح کا ہے، کہ جانی اعتبار سے اگر آپ نے کسی بندے پر زیادتی کی، مالی اعتبار سے ظلم کیا، دونوں صورت کے اندر قصاص ہوگا. دوسری شکل یہ ہوگی کہ اس کو آپ راضی کر لو کہ بھائی تیری مالی حق تلفی ہوئی تھی، تیری جانی حق تلفی ہوئی تھی، تو راضی ہو جا مجھ سے. اس کو راضی کرنے کے ذریعے سے ہوگی. نمبر تین، تیسرا دیوان، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ دیوان ہے کہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان میں ظلم، بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان ظلم، یعنی حقوق العباد کی کوتاہی. حقوق العباد کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ کوتاہی. فذاک الی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں حقوق العباد کی کوتاہی. اگر اللہ چاہے تو عذاب اور سزا دیں گے، और अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसको माफ़ फरमा देंगे। तो हुकूकुल्लाह नमाज की कोताही, रोज़े की कोताही, इस तरह की जो अल्लाह के हक की कोताही है उसमें अल्लाह ताला के अपने इख्तियार में होगा। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर देवे, अल्लाह चाहे तो दरगुजर कर देवे। देखो दरमियानी दर्जा मुसलमानों के लिए बड़ा संगीन है कि मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे पर जुल्म किया होगा तो उसका बदला ज़रूर दिलवाया जाएगा। पहला दर्जा तो मुशरिकीन का है, नऊज़ुबिल्लाह। तो मालूम हुआ कि आपस के अंदर किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। इससे एक बात ये भी समझ में आती है जो बाशुर्रा लिखते हैं कि कयामत के दिन तीन अलग अलग मकामात पर हिसाबात होंगे। हिसाबात के मकामात तीन होंगे। एक जगह के ऊपर कुफ्र शिर्क का हिसाब होगा, दूसरी जगह के ऊपर हुकूकुल इबाद का हिसाब किताब होगा, तीसरी जगह के ऊपर अल्लाह के हुकूक का हिसाब होगा। कोई हिसाब कराने के अलग अलग मकामात होंगे। जैसे दुनिया के अंदर अलग अलग मकामात पर सरकारी दफातर होते हैं कि यहाँ बिजली के मुतालिक हिसाबात, यहाँ पानी के मुतालिक हिसाबात, यहाँ ज़मीन जायदाद के मुतालिक हिसाबात, इस तरीके से वहाँ भी अलग अलग मकामात हिसाबात के होंगे और अलग अलग मकामात पर मुकदमात चलेंगे। ये भी एक मजमून निकल सकता है। जी
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه وإن الله لا يمنع ذا حق حقه.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اللہ تعالی سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے، اپنے حق کا سوال کرے گا۔ اگر اللہ تعالی چاہے تو اس کو حق دلواوے، چاہے تو اللہ تعالی اپنی طرف سے حق دے کر کے اس کو راضی کرے، لیکن مظلوم اللہ تعالی سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے، کرے گا۔ اور یقیناً اللہ تعالی حق والے کے حق کو منع نہیں کرتا ہے۔ دوسرا ترجمہ، صاحب حق کو اس کے حق سے باز نہیں رکھتے ہیں، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دیتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ بھی ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دیتے ہیں، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دلوائیں گے۔ اسی لیے ظلم مت کرو، ظلم کا بدلہ دلوائیں گے اللہ تعالیٰ، حق تلفی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دلوا کر کے رہیں گے۔ صاحب حق کو اس کے حق سے باز نہ رکھو، ہر ایک کا حق چکا دو۔ جی
وروي عن أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى مع ظالم يقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
یہ حضرت اوس ابن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلا، یعنی ظالم کی موافقت کی، ظالم کی رائے میں اپنی رائے ملا لی، ظالم کے مسلک کو اپنا مسلک قرار دیا، لِيُقَوِّيَهُ تاکہ ظالم کو قوت طاقت مضبوطی پہنچاوے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِم حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، फिर भी उसकी ताईद तकवियत करता है, मुआफ़कत करता है, तो वो इस्लाम से निकल जाएगा, यानी कामिल इस्लाम से निकल जाएगा, नफ्से ईमानवर करार रहेगा। मालूम हुआ कि जालिम की मुआफ़कत नहीं करनी चाहिए, जालिम की ताईद नहीं करनी चाहिए, जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, हर उस कॉल और हर उस अमल से अपने आप को बचाओ जिससे जालिम की ताईद और तकवियत होती हो। जी
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه بلى والله حتى الحبار لتموت في وقتها هزلا لظلم الظالم رواه البيهقي والاحاديث الاربعه في شعب الايمان
حبار جو ہے نا ایک پرندے کا نام ہے اردو زبان میں اس کو سرخاب کہتے ہیں یہ پرندہ جو ہے نا بڑا عجیب پرندہ ہوتا ہے अपनी गीज़ा और पानी हासिल करने के लिए दूर दराज तक उड़ उड़ करके जाता है ये परिंदा। अब जैसे हमारी यहाँ ये आम परिंदे हैं, चिड़िया, कौवा, तोता, मैना, ये करीब करीब में अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये सुरखाब बड़ा अजीब परिंदा है, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके ये जाता है अपनी गीज़ा और पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यानी अगर किसी ऐसे इलाके में ये परिंदा हो कि जिस इलाके में पानी नहीं मिलता हो, गीज़ा न मिलती हो, तो ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सफ़र करके जाएगा और अपनी गीज़ा और पानी वो हासिल करके आएगा। ये अजीब कुव्वत वाला परिंदा है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि सर्दी की मौसम आती है तो बाज़ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ दूसरे ममालिक से परिंदे सफ़र करके आते हैं। जैसे कि ये नर सरोवर का इलाका है तो फ्लेमिंगो दूसरे मुल्कों के ख़ास ख़ास परिंदे हैं वहाँ पर, और कच्छ वगैरह में दूर दराज से सफ़र करके आकर के वो वहाँ अंडे रखते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर लेकर वापस अपने मुल्कों में चले जाते हैं। तो एक अल्लाह ने इनको अजीब कुव्वत दी है। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि उन्होंने एक शख्स को ये बात कहते हुए सुना कि यकीनन जालिम अपनी जात ही को नुकसान पहुंचाता है। यानी एक शख्स यूं बोल रहा था कि जालिम अपनी जात ही को नुकसान पहुंचाता है। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि बला वल्लाह, जी हाँ अल्लाह पाक की कसम, जी हाँ अल्लाह पाक की कसम, यानी जालिम अपनी जालिमाना हरकत से खुद ही को नुकसान पहुंचाता है। यकीनन जालिम अपनी जालिमाना हरकत से अपनी जात ही को नुकसान पहुंचाता है। आगे जो जुमला हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया उसका हासिल ये है कि जालिम अपनी जात को भी नुकसान पहुंचाता है और उसके जुल्म की नहुसत से दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। उसके जुल्म में ऐसी नहुसत है कि उससे दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा ने क्या फरमाया, यहाँ तक के हुबारा परिंदा अपने घोंसले में दुबला होकर मर जाता है जालिम के जुल्म की वजह से। वक्र गौसला हुजलन के माने दुबला। यहाँ तक के हुबारा परिंदा भी अपने घोंसले में दुबला होके मर जाता है जालिम के जुल्म की नहुसत से। देखो भाई, इस हदीस में जालिम के जुल्म का असर दूसरों तक भी पहुंचता है ये बतलाना है। कैसे? कि जालिम का जुल्म जो है ऐसा गलत असर, गंदा असर दुनिया में फैलता है कि बेकसूरों को भी उसके मजालिम से नुकसान होता है। बेकसूर इंसान तो इंसान, परिंदे भी बेकसूर होते हैं, वो भी उससे मुतासिर होते हैं। अब ये हुबारा परिंदा जो दूर दराज जाकर के अपनी गीजा ला सकता है, वो परिंदा भी जालिम के जुल्म की वजह से अपने घोंसले में भूखा प्यासा दुबला हो करके मर जाता है। तो जो परिंदा इतने दूर से गीजा लाने की ताकत रखता है वो मर जाता है, तो फिर दूसरे परिंदों का तो क्या हाल होगा, जानवरों का क्या हाल होगा। अब ये जानवर और परिंदे जो गीजा के मामले में बहुत आजाद है वो मर जाते हैं, तो इंसान जो गीजा वगैरह के मामले के अंदर बहुत सी चीजों का पाबंद है, उसका बेचारे का क्या हाल होगा। देखो इंसान अपनी गीजा के लिए कई मुलाजमत करेगा, खेती करेगा, काश्त करेगा, कारोबार करेगा और मुलाजमत हासिल करेगा, पैसे हासिल करेगा, बड़ी पाबंदियों के बाद पैसे हासिल करता है। जानवर क्या है, कहीं भी चले गए, किसी भी खेत में मुंह मार दिया, कहीं भी मुंह मार के खा लिया। परिंदे कहीं भी उड़ के चले गए और कहीं भी जाकर के अपनी गिजा पूरी कर ली, उनके लिए बड़ी आजादी है। तो कहना क्या है हदीस शरीफ में कि परिंदे जो आजाद मखलूक है गिजा हासिल करने के अंदर, वो आजाद मखलूक भी मुतासिर होती है जालिम के जुल्म से, और वो भी दुबले पतले होके मर जाते हैं। तो फिर जो आजाद नहीं है इंसान, जो पाबंदी है बहुत सारी चीजों का, वो बेचारे का क्या हाल होगा। इस कदर जालिम के जुल्म का असर होता है, यानी जालिम के जुल्म का असर कुसूरवार, बेकसूर इंसान, जानवर, परिंद, दूर दूर तक उसके जुल्म के असरात को लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये है जालिम के जुल्म की नहूसत। यहाँ शुर्राह ने एक बात लिखी है कि एक मर्तबा सुरखाब हुबारा परिंदे के अंदर उसके एक दाना मिला सब्ज रंग का उसके घोंसले में, कि वो दाना बसरा ही के अंदर होता है। हालांकि हुबारा का घोंसला और बसरे के दरमियान में कई दिनों का फासला है, फिर भी वो इतने दूर जाकर के वो दाने चर करके आता है। तो इतने दूर दूर तक चरने के लिए जाने वाला भी मुतासिर हुआ, तो फिर दूसरी मखलूक कितनी ज्यादा मुतासिर होगी। कोया जालिम के जुल्म के असरात बड़े खतरनाक हुआ करते हैं। जी जालिम के जुल्म की नौसत में बारिश रुकती है, कहत पड़ता है, लिहाजा उसकी वजह से हर एक मुतासिर होती है, मुतासिर होते हैं। देखो वलव अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील वमा उन्जील इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम वमिन ताहति अर्जुलिहिम। ताहतिहिम का मतलब है जमीनी पैदावार, फौकिहिम का मतलब है आसमानी बारिश। तो ये अदल पर ये फजीलत है, तो जुल्म पर दोनों महरूमी, कि बारिश भी नहीं होगी, खेती भी नहीं होगी, पानी भी कुएं तालाब का खुश्क हो जाएगा और उससे तमाम मखलूक मुतासिर होती है कहत से और बारिश के रुक जाने से। बाबुल अम्र बिल मारूफ, एक सवाल तो ये पैदा होता है कि अम्र बिल मारूफ क्यों कहा, नहीं अनिल मुनकर को क्यों नहीं लाए मुअल्लिफ, ऐसा क्यों किया, आधा लाए आधा नहीं लाए। तो पहला जवाब समझो, नुस्खों में छूट गया, बाज नुस्खों में असल नुस्खों में था बाबुल अम्र बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर, तो नुस्खे में छूट गया वन नहीं अनिल मुनकर, वरना दोनों था। नंबर दो, दोनों एक दूसरे की जिद है, मारूफ और मुनकर। तो अहदुज़्ज़िद्दैन को बयान करके दूसरे पहलू को समझा देना है कि अम्र बिल मारूफ एक जिद है वो समझ लो, तो नहीं अनिल मुनकर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे दिन समझ में आ जावे तो रात समझ में आ जावे, रात समझ में आ जावे तो दिन समझ में आ जावे। तो अहदुज़्ज़िद्दैन को समझा करके जिद्द आखर को समझाना है। नंबर तीन, तीसरी बात समझो, मारूफ किसको कहते हैं। मारूफ की एक तारीफ ये की गई है, शरीयत ने जो करने के काम बतलाए, शरीयत ने जिन कामों से रोका वो सब मारूफ कहलाते हैं। ये मारूफ की एक जामे तरीन तारीफ है। शरीयत ने जिन कामों को करने के लिए कहा, शरीयत ने जिन कामों से रोका वो सब मारूफ कहलाते हैं। इसीलिए अम्र बिल मारूफ में मुनकर खुद बखुद शामिल हो गया कि भाई मारूफ का हुक्म यानी करने वाले काम जो शरीयत ने कहे वो करो और न करने वाले काम है ने उससे अपने आप को बचाओ। ये हो गए तीन हल सवाल के। उसके बाद जो है मारूफ और मुनकर की एक मोटी तारीफ समझ लो। मारूफ किसको कहते हैं, जो जाना पहचाना हो वो मारूफ। मुनकर किसको कहते हैं, जो गैर मारूफ पहचाना हुआ हो, जिसको लोग पहचानते न हो, जो लोगों के लिए शनाशा न हो, उसको मुनकर कहते हैं। कहते हैं भाई ये यार कौन है, भाई कोई नया चेहरा मालूम हो रहा है। मुनकर मुनकर जैसे कि कौम लूत के अंदर के वाकिए के अंदर है ना, आयत करीमा में भी ये लफ्ज इसी माने में इस्तेमाल हुआ। नहीं वहां नहीं, वहां जो मेहमान आए थे उनके बारे में, कौमुम मुनकरून, कौल इन्नकुम कौमुम मुनकरून। या कौमुम मुनकरून से मुराद है कि तुम लोग गैर शनासा लोग हो, तुम्हारी पहचान नहीं हो रही है, कोई तुम दूसरी जगह से आए हुए लोग मालूम हो रहे हो। इस्तिलाह के अंदर मारूफ कहते हैं हर उस काम को जो शरीयत की नजर के अंदर करना सही और जायज हो, और मुनकर हर उस काम को कहते हैं कि जो शरीयत की नजर के अंदर करना और जायज न हो, उसको मुनकर कहा जाता है। इसलिए अभी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का बाब ला रहे हैं। जी
روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رحمه الله।
हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हुम से मनकुल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, तुम में से जो आदमी मुनकर को देखे तो वो अपने हाथ से बदल देवे, और अगर हाथ से बदल न सकता हो तो अपनी जुबान से, और अगर जुबान से भी बदल न सकता हो तो अपने दिल से, और ये ईमान में सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। फल युगैरहु का लफ्ज है, वो तवज्जो के काबिल लफ्ज है कि मुनकर में असल चीज क्या है, हाथ से बदल देना उसको। इसकी एक मिसाल क्या, मसलन ये कि एक आदमी पतंग चगा रहा था तो उसके हाथ से पतंग लेकर के आपने उसको कलम लेकर के किताबत के दिन की बातें लिखने बिठा दिया है, ये हो गया फल युगैर हो, पतंग बदल करके कलम कापी लेकर के हदीस लिखने बिठा दिया उसको, ये हुआ तगैयुर तब्दीली। किसी जगह के ऊपर म्यूजिक बज रहा था, आपने बंद करके उसकी जगह कुरान चालू कर दिया है। ये है तगैयुर और तब्दीली, कि असल मुनकर के अंदर तगैयुर और तब्दीली करनी है, कि जो बुरी चीज चल रही थी उसके बजाय अच्छी चीज चालू कर दो। ये है तगैयुर। और तगैयुर के लिए जरूरी है कि आदमी बुराई देखे, बुराई जब देखेगा तो बदलेगा, बुराई देखे ही नहीं तो बदले कैसे। तो बुराई देख करके बुराई का इजाले की तरफ इंसान माइल होता है, और अगर बुराई देखे ही नहीं तो बुराई के इजाले की तरफ मैलान होता नहीं है। दूसरी बात समझो, मारूफ और मुनकर का इल्म जरूरी है। मारूफ मुनकर का इल्म होगा तो तगैयुर करेगा, वरना अगर इल्म नहीं होगा तो मारूफ को मुनकर समझ के बदलने की बात करेगा, और मुनकर को मारूफ समझ करके कायम करने की बात करेगा। इसीलिए इसका इल्म होना भी बहुत जरूरी है। और इस वक्त के ऊपर जो है गड़बड़ियां जो हो रही है अदम इल्म की वजह से, कि मारूफ का इल्म नहीं कि मारूफात क्या है, मुनकर का इल्म नहीं कि मुनकर क्या है, इसलिए ये गड़बड़ियां सब वाके हो रही है जो हो रही है मारूफ मुनकर वाली जमात के अंदर। इसलिए हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरे नंबर पर रखा था इल्म और जिक्र, कि इल्म हासिल करना मारूफ किया है मुनकर किया है। मारूफ का इल्म होगा तो मारूफ की इशात करोगे, मुनकर का इल्म होगा तो मुनकर से रोकने का काम करोगे। चौथी चीज, फितने का अंदेशा न हो तो हाथ से रोके, वरना फितने का अंदेशा हो तो हाथ से न रोके। तो अव्वल दर्जा है हाथ से तगीर बदलना, दूसरा दर्जा है जबान से, कि आदमी जबान से रो बदलने की बात करे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम जो है क्रिकेट खेल रहे हो, चलो उसके बजाय दौड़ धूप के अंदर जो है मश्क करो, ये तुम लोग जो है नॉवेल पढ़ रहे हो, चलो लेकर के सीरत पाक पढ़ो। जबान से तगैयुर की कोशिश दूसरे नंबर के ऊपर। तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि मुनकर को दिल से बुरा समझे, दिल में मुनकरात के बारे में एक असर पैदा हो, मुनकरात को अंजाम देने वालों के बारे में एक नाराजगी आवे, ये जो है तीसरा दर्जा है। और इस तीसरे दर्जे को कमजोर तरीन दर्जा कहा गया। और हाथ और जबान से बदलने की कुदरत हो तो बदल सकता है। बाकी ये है कि कोई आदमी सिर्फ इनकार 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 करे तो वो तगैयुर तगीर नहीं कहलाएगा। पीछे भी कई हदीसों में आपने मजमून देखा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी बुराई से रोका तो उसका बेहतरीन मुनासिब बदल हुजूर ने अता फरमाया। जी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम مثل المدين في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها فصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوا ولجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم رواه البخاري رحمه الله.
حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والے کی، مداہنت کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی تو یوں کرتے ہیں، اللہ کے حدود میں غفلت برتنے والا، اللہ کے حدود میں سستی برتنے والا، یوں لغوی ترجمہ کرتے ہیں. اصطلاح میں مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، نرم میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یعنی کسی کو گناہ میں برائی میں شریعت سے ہٹا ہوا دیکھے وہاں بھی نرم اور شیرین اور میٹھی میٹھی باتیں کرنا. نمبر دو، منکر دیکھنے کے بعد طاقت ہونے کے باوجود بے جا حیا کی وجہ سے اس کو بدلنے کا کام نہ کرے. منکر دیکھا لیکن بے جا حیا، قدرت کے باوجود بدلنے کا کام نہ کرے. نمبر تین، دین میں لاپرواہی، دین میں پرواہ کو کم کرنا. نمبر چار، منکرات کا ارتکاب کرنے والے کی طرف داری کرنا. نمبر پانچ، دل کے خلاف بات ظاہر کرنا، یہ بھی مداہنت ہے. دل کے اندر تو ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے لیکن ظاہر میں کہہ رہے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے آپ نے بڑا اہم کام اٹھایا ہوا ہے. دل میں یہ ہے کہ کام غلط کر رہا ہے لیکن ظاہر میں اس کی زوردار تائید اور تقویت کر رہا ہے. یہ سب مداہنت کی شکل ہے. قدرت کے باوجود روکے نہیں اور گناہ کے کام کو خوشی خوشی گوارا کر لے وے، برداشت کر لے وے، یہ مداہنت ہے اللہ کے حدود میں. تو اللہ کی شریعت، شریعت کے قوانین کے اندر کوئی آدمی غفلت برتے، سستی برتے، مداہنت برتے. دیکھو مداہنت کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے مدارات. مدارات کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن مدارات اور مداہنت میں بنیادی فرق ذہن میں رکھنا کہ مداہنت جو ہوتا ہے اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہوتا ہے، کہ جو آدمی منکرات اور برائی کو انجام دیتا ہے اس سے اپنا کوئی ذاتی فائدہ، ذاتی غرض وابستہ ہے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے. جبکہ مدارات کے اندر شرعی مفاد اور شرعی ضوابط کا لحاظ ہوتا ہے، شرعی فائدہ، شرعی ضوابط کا لحاظ یہ مدارات کے اندر ملحوظ ہوا کرتا ہے. والواقع فیہا مثل قوم استہموا سفینہ. مداہنت میں پڑنے والے کا حال، گناہ میں پڑنے والے کا حال، والواقع فیہا گناہ میں پڑنے والے کا حال، اس قوم جیسا ہے جنہوں نے کرا ڈال کر کے کشتی میں بیٹھے، جو لوگ کرا اندازی کر کے کشتی میں بیٹھے. کیا مطلب کرا اندازی کر کے کشتی میں بیٹھنے کا؟ پرانے زمانے کے اندر آج کی طرح اسٹیمر اور کشتیوں کے اندر الگ الگ درجات نہیں ہوا کرتے تھے، آج تو اسٹیمر اور کشتیوں میں بھی الگ الگ درجات ہوتے کہ بھئی آپ نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا ہے وہاں جا کے بیٹھیے، سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لیا ہے وہاں جا کے بیٹھیے، بنک کلاس کا عمومی ٹکٹ لیا ہے تو جنرل میں جہاں جا کے بیٹھ جائیے، جیسے ٹرین اور ہوائی جہاز. اس طرح اسٹیمروں میں بھی ایسے کلاسز ہوتے، الگ الگ درجات ہوتے ہیں. تو پرانے زمانے میں ایسا ہوتا نہیں تھا، کشتی میں جانے کا کرایہ دیا، جاؤ اب کی کشتی میں بیٹھو، جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. اب کشتی کا اوپر کا درجہ ہے، درمیان کا درجہ ہے، نیچے کا بھی درجہ ہے، تین فلور ہے، تین منزل ہے کشتی کی. تو اب اس کے اندر بیٹھنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں اوپر بیٹھوں گا, کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو نیچے ہی مزہ آتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں درمیان کشتی میں بیٹھوں گا. چلو بھائی جھگڑا ختم کرو, قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی, جس کا نام اوپر نکلا وہ اوپر گئے, جس کا نام نیچے نکلا وہ نیچے گئے, جس کا نام درمیان میں آیا وہ درمیان کے اندر بیٹھ گئے. سب اپنے اپنے کرے کے اعتبار سے کشتی کے اندر بیٹھ گئے. ہوا کیا, بعض ان میں سے کشتی میں بالکل نیچے, بعض اس میں کشتی میں بالکل اوپر. اب فکان اللہ دیفی اسفلیہا, جو لوگ کشتی میں بالکل نیچے ہیں, یمر بالمائی, پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے میں آئے. کشتی میں نیچے بیٹھنے والے پانی لینے کے لیے کشتی میں اوپر آئے, اس لیے کہ ان کو اگر ندی کا دریا کا پانی چاہیے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا, اوپر آنا پڑے گا, اور اوپر آ کر کے ڈول لسی کے ذریعے کا پانی نکالنا پڑے گا سمندر میں سے, دریا میں سے, ندی میں سے. تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ, کشتی کے گراؤنڈ فلور والے لوگ اوپر آئے. کیوں اوپر آئے؟ تاکہ اوپر آ کر کے پانی نکالے. فتعذوا به, نیچے والوں کے اوپر آنے جانے کی وجہ سے اوپر والے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. نیچے والے اوپر آ رہے پانی لینے کے لیے, تو نیچے والوں کے اوپر آنے جانے کی وجہ سے اوپر والے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. یہ کیا بار بار دوڑتے رہتے ہو, ہمارے آرام میں خلل, ہمارے کام میں خلل, یہاں آ کر کے ہم کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہو, یہ ایزا ہو رہی ہے ان کو. یہ ہوتا ہے ہر جگہ, ایک اپارٹمنٹ میں رہنے والوں میں ہوتا ہے نا, کہ اوپر والے کھکھڑاتے ہیں تو نیچے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگ تو پورا دن جھولا چلاتے ہو تو نیچے ہم کو نیند نہیں آتی ہے, آپ کے گھر میں پلنگ ادھر کیا ادھر کیا نیچے نیند نہیں آتی ہے, آپ کے گھر میں ٹائلز پر آپ لوگ ناریل پھوڑتے ہو تو نیچے ہم کو نیند نہیں آتی ہے. یہ جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں اپارٹمنٹوں کے اندر, جہاں بھی ایسے چیزیں ہوتی ہیں اوپر نیچے وہاں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں. پہلے ہمارے یہاں بنگ پلنگ تھے لیبل میں, وہ اوپر نیچے والے پلنگ تھے, تو پلنگ میں ہی سب ٹینشن ہوتے تھے. وہ اوپر والا جو ہے وہ یوں کر کے کروٹ پڑ لے تو چرن چرن آواز ہوتی ہے, تو نیچے والا کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اب اوپر والا جو ہے نیچے اترنا چاہتا ہے, اس کو آدھی رات استنجا کا تقاضا ہوا اتر رہا ہے, تو نیچے والا کہہ رہے میری نیند نے خلل کر ڈالے. جھگڑے ہوتے ہی رہتے تھے, تو پھر پلنگ سب کٹوا ڈالے اور کٹوا کر کے سب سنگل سنگل کر ڈالے اس طریقے سے. تو جہاں بھی ایسا اوپر نیچے کا معاملہ رہتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے. تو اب کشتی میں نیچے والے جو اوپر آئے تو پانی لینے کے لیے بار بار آنا پڑے, بار بار تقاضا ہوئے, تو اوپر والے کہتے کہ تم تو ہم کو ڈسٹرب کرتے ہو, ہم کو خلل ڈالتے ہو, ہم کو پریشان کرتے ہو. دوسرا مطلب حدیث شریف کا, یمر بالماء, ماء سے مراد ہے پیشاب, پاخانہ. نیچے والوں کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہ اوپر آئیں گے, چونکہ نیچے کا پیشاب کریں گے کشتی میں, ورنہ ساری کشتی جو ہے گٹر بن جائے گی, ڈرینیج بن جائے گی, کھڑکوا بن جائے گی. ان کو تو پیشاب پاخانے کے لیے اوپر ہی آنا پڑے گا. اب یہ بار بار اوپر آ رہے ہیں, کیوں بھائی آ رہے؟ بھائی آج پیشاب بہت لگ رہا ہے اس لیے آ رہا ہوں, اس کو شوگر ہائی ہو گئی, بار بار پیشاب آتا ہے, اوپر آنا پڑتا ہے. تو یہ بار بار اوپر آ رہے, کیوں آ رہے ہیں؟ پیشاب کرنے کے لیے, پاخانہ کرنے کے واسطے. تو اب نیچے والے اوپر والے جو ہے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا تھوڑی تھوڑی دیر میں دوڑتے ہی رہتے ہو پیشاب پکانے کے واسطے. یہ تو اوپر والے نیچے والوں کی بار بار آمد و رفت کی وجہ سے ایزا اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں. تو نیچے والوں نے کیا سوچا, ہم کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے, ہم تو بڑے جو ہے ایزا سے بچنے والے لوگ, اب ہم کام کریں گے, تکلیف کا ازالہ کر ڈالتے ہیں. فأخذ فأسًا, ایک کلاڑا لیا اور کشتی کے نیچے والے حصے کو توڑنا چالو کر دیا. کہ نیچے سوراخ کر ڈالو نا, پانی بھی وہیں سے کھینچ لیں گے اور وہیں سے پیشاب پخانا بھی کر ڈالیں گے, اوپر والوں کو تکلیف دینے کی نہیں, نیچے سے ہی اپنے سب کچھ کر ڈالے. فأتوہ, जैसे नीचे कुल्हाड़े चलने की आवाज आने लगी कि ओ नीचे वो लोग पाटिया तोड़ने लगे तो क्या होगा, पानी घुसेगा और पूरी कश्ती डूबेगी। लिहाजा ऊपर वाले दौड़ते दौड़ते आए फातव हो नीचे वालों के पास, तो अतव के फाइल है ऊपर वाले, हु का मर्जा नीचे वाले, ऊपर वाले नीचे वालों के पास इमरजेंसी दौड़ के आए और कहने लगे मालक ये नीचे वाले भाई क्या कर रहा है, तो ये कुलाड़ा मार के करता क्या है। तो नीचे वाला कहता है तअज़ई तुम भी, तुमको मेरी वजह से तकलीफ पहुंच रही थी, तुम मेरी वजह से तकलीफ महसूस कर रहे थे, वला बुद्दली मिनल माई, और मुझे तो पानी की जरूरत थी, लाजमी जरूरत थी कि मैं पानी लेने आऊं जाऊं, पेशाब पाखाना करने आऊं जाऊं। फइन अखजु अला यदैही, अगर ये ऊपर वाले नीचे वाले का हाथ पकड़ लेवे और नीचे सुराख करने से रोके तो अंजौहु, उस नीचे वाले को भी बचा लेंगे डूबने से, व नज्जौ अनफुसहुम, और खुद की जात को भी डूबने से बचा लेंगे। तो ये ऊपर वाले नीचे वाले का हाथ रोक ले और नीचे सुराख करने से रोक लेवे तो नीचे वाला भी बचेगा और ऊपर वाले खुद अपने आप को भी बचा लेंगे। व इन तरकूहु, और अगर ऊपर वाले ने नीचे वाले को छोड़ दिया यानी करने दिया तोड़ने दिया सुराख करने दिया, अहलकूहु, तो नीचे वाले को भी हलाक करेंगे, वह अहलकु अनफुसहुम, और वो अपनी जानों को भी हलाक करेंगे, सब डूब जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, हम तो डूबे सनम तुमको भी लेके डूबे, इस तरह का मामला होगा उसके अंदर। अब ये जो है बाज़ हज़रात कहते हैं कि एक फर्जी मिसाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अनिल मुनकर न करने वालों को तंबीह करने के लिए एक फर्जी मिसाल इरशाद फरमाई, और बाज़ शुर्रा कहते हैं कि नहीं ये पिछली उम्मत का वाकिया है कि पिछली उम्मत में इस तरीके से कोई वाकिया हुआ था। अब तुम मुनकरात करने वालों को रोको वरना अल्लाह का उमूमी अजाब आएगा तो सब डूबेंगे, फिर उसमें क्या अच्छे क्या बुरे सब फंसेंगे अजाब के अंदर, इसलिए मुनकरात से रोकना चाहिए लोगों को भाई, ये बहुत अहम चीज है। अब सवाल ये है कि मुनकर को करने वाला उस पर तो अजाब आएगा उसके गुनाहों की वजह से कि उसने मुनकरात को अंजाम दिया इसलिए अजाब आया। दूसरी बात समझो, मुनकरात पर खामोश रहने वालों पर अजाब आया मुदाहनत की वजह से। तीसरी बात समझो, मासियत की एक नहूसत है जिस नहूसत ने मुनकरात से न रोकने वालों को भी मुतासिर किया और उनको भी गुनाह का एक असर पहुंचाया। गोया कि हर फरीक मुस्तकिल है, मुनकरात करने वाला फरीक भी मुस्तकिल बिल इकाब है, सजा में मुस्तकिल है, और मुनकरात को न रोकने वाले ये भी मुस्तकिल है कि तुमने रोकने का काम क्यों अंजाम नहीं दिया। तो मुनकरात को न रोकने वाले मुदाहनत फी हुदूदिल्लाह के मुर्तकिब करार पाएंगे, और जो मुनकरात को करने वाले ये तो खुद गुनहगार है, लेकिन मुनकरात से न रोकने वाले मुदाहनत फी हुदूदिल्लाह का इर्तिकाब कर रहे हैं इसीलिए इनके ऊपर अजाब आया। खुलासा ये हदीस ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि आपस में मिलजुल करके गुनाहों को रोकने का काम करें ताकि सब अल्लाह के अजाब से बचेंगे, वरना अगर गुनाह से रोकने का काम नहीं किया सब डूबेंगे उमूमी अजाब के अंदर। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब किसी कौम के अंदर गुनाह आम हो जाए اور قوم کے باحیثیت لوگ علماء، ائمہ، متولیان، ذمہ داران وہ لوگ گنگے اور خاموش ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے کوئی اس قوم کو روک نہیں سکتا. پھر سب پر اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب آتا ہے. اول کام تو یہ کرے کہ کوئی منکرات کرے ہی نہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کا کارنامہ انجام دو. جی
فيجتمع أهل النار عليه فيقول أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. متفق عليه.
حضرت أسامة ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. جیسے اس کو بلا کے آگ میں ڈالا تو اس کی انتڑیاں آگ میں باہر نکل پڑے گی، سب انتڑیاں، اور انتڑیوں کے اندر کی چیزیں اقطاب، قطیب کی جمع ہے، انتڑیاں مع ما فیہا، تو مطلب غلاظت لینا، انتڑیوں کے اندر کی غلاظت اور انتڑیوں کے ساتھ وہ چیزیں آگ میں باہر نکلے گی. فیطحن فیہا، وہ اس میں چکی کے گول گول، یعنی چکی کے گدھے کی طرح وہ گول گول اس کے اندر پھرے گا. بھی رہا ہو، یعنی چکی کا گدھا چکی کے اوپر کیسے گول 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 پھرتا ہے، اس طریقے سے یہ آدمی اپنی انتڑیوں کے ساتھ گول گول پھرے گا. یعنی دھانی کا بیل، جیسے کہ کولو کے اوپر جو ہے وہ بیل ہوتا ہے گنے کا رس نکالنے والا، کیسا وہ گول 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 پھرتا رہتا ہے. نعوذ باللہ. قدیم زمانے میں اس میں گدھے بھی استعمال، ابھی بعض دیہاتوں میں استعمال میں ہوتے ہیں، تو اور چکیوں میں بھی استعمال ہوتے، تو کہا کہ اس کی انتڑیاں نکل پڑے گی اور وہ گول 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 گھومے گا تو جہنمی لوگ جمع ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ اے بھائی، اے فلان، یعنی وہی جو سزا میں مبتلا ہے اس کو، ما شانو کا، یہ کیا ہوا تم کو؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہم کو دنیا میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتا تھا، ہم کو بھلی بات تو سکھاتا تھا اور بری بات سے تو روکتا نہیں تھا ہم کو دنیا میں؟ تو ہی تو ہم کو امر بالمعروف کرتا تھا اور تو ہی تو ہم کو نہیں عن المنکر کرتا تھا. قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی ہی، تو وہ کہے گا کہ میں تم کو بھلی بات کا حکم دیتا تھا لیکن میں بھلی بات نہیں کرتا تھا. لیکن یعنی میں معروف کا حکم کرتا تھا لیکن میں خود معروف سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اور میں تم کو منکرات سے روکتا تھا اور میں خود منکرات کو انجام دیتا تھا. یعنی میں معروفات کا حکم تو تم کو دیتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو معروفات میں مشغول نہیں کرتا تھا، معروفات کا کام میں کرتا ہی نہیں تھا، بس لوگوں کو کہتا تھا کہ نماز پڑھو نے میں گودڑے اوڑھ کے سو جاؤ، میں منکرات سے روکو نے میں خود منکرات کو انجام دوں، ایسا میں کرتا تھا. گویا بے عمل وائز اور بے عمل امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والوں کو وہاں پر یہ سزا ہوگی. بعض حضرات نے تشبیہ کا خلاصہ یہ دیا ہے، دنیا کا گدھا چکی کا ایک ہی جگہ گول 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 گھوم گھوم کر کے تھک جاتا ہے، اور اس کو گھومنے کے نتیجے میں تھکن حاصل ہوتی ہے. بھائی آدمی چلتا ہے تو کوئی منزل طے کرتا ہے نہیں کہ بھائی چلا واکانر پہنچ گیا، और चला कड़ोदरा पहुंच गया। लेकिन वो गधा तो बेचारा चल चल के जहां था वहां का वहां ज रहता है, थकन के अलावा उसको कोई कतई मसाफत हासिल ही नहीं हुआ। इस तरह ही अमर बिल मारूफ करने वाला नहीं, अनिल मुनकर करने वाला खुद अमल न करे तो बस अपनी जात को थकावे 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 और हासिल उसको कुछ भी नहीं। इसलिए कि खुद मारूफात को अंजाम नहीं देता है और मुनकरात से अपने आप को रोकता नहीं है। चलो حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، تم امر بالمعروف ضرور بے ضرور کیا کرو اور نہیں عن المنکر ضرور بے ضرور کیا کرو، ان قریب یا تو یہ ہوگا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب اپنے یہاں سے بھیجیں گے، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھو بھائی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑنے کے نتیجے میں بڑا عذاب اللہ کے یہاں سے آئے گا۔ عذابن کی تنوین بتلا رہی ہے، بڑا عذاب، اور من عندہی یہ بھی بڑے عذاب کو بتلاتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے بڑا عذاب آئے گا، اور تنوین بھی بتلا رہی ہے بڑا عذاب آئے گا۔ وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑو گے تو اللہ کے یہاں سے بڑا عذاب آئے گا، اور دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ عذاب کو دور کرنے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر دو، نیک لوگ برے لوگوں کی ہلاکت کی بد دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی برے اور ظالم لوگ تم پر مسلط کیے جائیں گے اور تم ان برے اور ظالموں کے ہلاک ہونے کی بد دعا کرو گے تو وہ بد دعا بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ جی حضرت عرس ابن امیرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اندر کوئی گناہ کیا جاتا ہے اور وہاں وہ موجود ہوتا ہے اور گناہ کو ناپسند سمجھتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ وہاں سے غائب ہے۔ کسی جگہ گناہ ہو رہا ہے، وہاں موجود ہے، لیکن اس گناہ سے وہ طبعی نفرت، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، دل میں نفرت، موقع سے زبان سے بھی نفرت کا اظہار کر دے وے، تو یہ آدمی ایسا سمجھا جائے گا جیسا کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ کمن غاب عنہا، گویا کہ وہ گناہ کے مقام پر موجود ہی نہیں ہے، ایسا سمجھا جائے گا، یعنی اس کے وبال سے محفوظ رہے گا۔ ومن غاب عنہا، اور جو آدمی گناہ کی جگہ سے غائب ہوئے، فرضیہا لیکن گناہ سے خوش ہوئے، کان کمن شہیدہا تو وہاں موجود ہو ایسا گناہ ملے گا۔ کسی جگہ گناہ ہوا کہ بھائی وہاں آج ڈانس کی پارٹی تھی، میں تو ٹریفک میں جام ہو گیا اس لیے پہنچ نہیں سکا، یا میری دعوت نہیں تھی اس لیے پہنچ نہیں سکا، کاش کہ پہنچتا، مجھے بھی مزہ آتا ڈانس کرنے کا، میوزک سننے کا۔ تو حالانکہ وہ گناہ کی جگہ موجود نہیں تھا، لیکن اس گناہ کے متعلق وہ خوش ہے کہ کاش کہ میں بھی ہوتا تو مجھے بھی پارٹی میں مزہ آتا، مجھے خوشی ہوتی، مجھے بھی لطف اندوزی کا موقع ملتا۔ تو وہ آدمی ایسا ہی گنہگار ہے جیسا کہ وہاں موجود ہوتا۔ یہ بڑی سنگین مضمون کی روایت ہے بھائی، کہ گناہ کی مجلس میں اگر تم ہو تو گناہ سے نفرت اور بیزاری کرو، گناہ کی مجلس کے بارے میں پتا چلا تو نفرت اور بیزاری دل میں لاؤ، زبان پہ لاؤ. اگر گناہ کی مجلس کے متعلق آدمی دور رہ کر کے بھی لارال ٹپکا ہوئے خواہش کرے کہ کاش کے میں موجود ہوتا، تو نہ موجود ہونے کے باوجود موجود ہونے کا اس کو گناہ ہوگا. چلو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اے لوگوں، معلوم ہوتا ہے کہ مجمع عام میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. اے لوگوں، تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. تم نے یہ آیت کا غلط مفہوم سمجھ رکھا ہے. اس آیت کے بارے میں تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو. کیسے؟ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، منکرات میں پڑے ہوئے ہیں. تم اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھو، بھائی میں تو گناہ کی مجلس پہ نہیں جاؤں گا، برائی کی مجلس پہ نہیں جاؤں گا. خود کو بچا بچا کر کے رکھو، اور اسی کو تم کافی سمجھتے ہو. یعنی منکرات سے قولن فعلن کسی طرح روکنے کا کام نہ کرو، بس منکرات سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ بھائی میں نہیں جاتا ہوں اس مجلس میں، لیکن روکنے کا کام بھی تو تم نہیں کر رہے ہو، اور اسی کو تم کافی سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ کافی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی ذات کو لازم پکڑو، اپنی ذات کی فکر کرو. اور جب تم نے جو ہے دوسروں کو راہ بتلا دی، تم صحیح راہ پر آ گئے، تو پھر جو گمراہ ہو گیا وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. تم ہدایت پر ہو تو دوسروں کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. گویا تم نے اس آیت کا غلط مفہوم سمجھا کہ تم منکرات سے روکو نہیں، برائی سے روکو نہیں، غلط کام سے روکو نہیں، اپنے آپ کو بچا لینا آپ نے کافی سمجھ لیا. تم نے یہ تم نے مطلب نکالا، جیسے آج عام طور پر لوگوں نے یہی مفہوم نکال لیا ہے، بھائی اپنے تو گناہ سے بچے ہوئے نے کافی ہے. اتنا کافی نہیں ہے. صدیق اکبر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم نے اس آیت کا غلط مفہوم لیا ہے کہ منکرات سے تم اپنی ذات کو بچا لو اور نہیں انل منکر کا کام نہ کرو، تم اس کو کافی مت سمجھو، یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً لوگ جب برائی کو دیکھے اور اس کو نہ بدلے تو قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں پکڑ لے گئے. اللہ کا عمومی عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لے گئے. دیکھ لیا کہ تم نے اپنے آپ کو برائی سے بچانا کافی سمجھ لیا، روکنے کا کام نہیں کیا، تو اللہ کا عمومی عذاب قریب ہے کہ آ کے پکڑ لے گا. یہ تو امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے نقل کیا، ابو داؤد شریف کی روایت میں کیا ہے، اذا رأوا ظالما، جب لوگ ظالم کو دیکھے ظلم کر رہا ہے اور ظالم کے ہاتھ کو نہ پکڑے، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکے. اے میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، بس یہ بھلے وہ ظلم کرتا رہے میں نہیں کرتا ہوں انہیں, تو قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر سزا عمومی سزا میں پکڑ لے وے, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمومی سزا میں پکڑ لے وے. دیکھو ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکنا بھی ضروری. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں اتنا کافی ہے, نہیں, ظالم کے ہاتھ کو بھی ظلم سے روکنے کا کام کرو. ایک اور روایت میں کیا مضمون آیا, ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی, کسی قوم اور سماج میں گناہ کے کام ہونے لگے, ثم یقدرون, پھر وہ طاقت رکھتے ہو کہ وہ اس گناہ کو بدل دے وے, اس گناہ کی اصلاح کر لے وے, ثم لا یغیرون, پھر بھی وہ بدلتے نہیں ہیں اصلاح نہیں کرتے ہیں, الا یوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب, مگر قریب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمومی سزا کے اندر پکڑ لے وے. کسی قوم کے اندر گناہ کے کام عام ہونے لگے, قوم کے لوگ اس کی اصلاح کی طاقت رکھتے ہو پھر بھی اس کی اصلاح نہ کرے, تو قریب ہے کہ عمومی سزا آ کر کے ان کو پکڑ لے وے. عمومی سزا ایک تو عذاب کی شکل میں آ جاوے, نمبر دو کافروں ظالموں کے غلبے کی شکل میں آوے, نمبر تین گناہ کا عام ہونا یہ بھی ایک سزا ہے کہ گناہ عام ہو جاوے, یہ بھی ایک سزا ان کے اوپر آ جاوے. وفی اخرا لہو, ایک اور روایت میں یوں الفاظ آئے, ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی, کوئی قوم ایسی ہو کہ اس کے اندر گناہ کے کام کیے جاتے ہو, ہم اکثر ممن یعملہ, گناہ نہ کرنے والے تعداد میں زیادہ ہو گناہ کرنے والوں سے. برابر ترجمہ سمجھو, ہم یعنی گناہ نہ کرنے والے, ہم کا مرجع گناہ نہ کرنے, گناہ نہ کرنے والے زیادہ ہو ان لوگوں کے مقابلے میں جو گناہ کر رہے ہیں, یعنی گناہ نہ کرنے والے تعداد میں زیادہ اور گناہ کرنے والے تعداد میں کم, یعنی خیر کا غلبہ, نیکی کا غلبہ, نیک لوگوں کا غلبہ. کیا مطلب حدیث شریف کا, اچھے لوگ زیادہ ہے, نیکی کا کام کرنے والے زیادہ ہے, پھر بھی برے لوگوں پر قابو نہ پاوے, ان کو گناہ سے نہ روکے, تو اللہ کا عمومی عذاب ان کے اوپر آ جائے گا. آج بھی ایسا ہی ہے بھائی, کہ نیک لوگ بہت سارے ہوتے ہیں کسی بستی میں, لیکن وہ حکمت مصلحت کے عنوان سے خاموش بن کے بیٹھے رہتے ہیں, چند شریر لوگ شرارت اور گناہ میں آگے بڑھے رہتے ہیں, تو پھر اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے. گویا اس آیت کریمہ سے تم لوگ غلط مطلب مت نکالنا. آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی تم اچھی طریقے سے امر بالمعروف کا کام کر لو, نہیں عن المنکر کا کام کر لو, پھر بھی لوگ باز نہ آوے اور جو ہے گناہ کو نہ چھوڑے, ایسے ماحول کے اندر اگر تم اپنی پھر نیکی اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رہو گے تو تمہاری ذات عذاب سے بچ کے رہے گی. باقی تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کرو, بس صرف اپنی ذات کو بچانے کے چکر میں رہو اور خود نیک کام کرنے کے چکر میں رہو, اتنا کافی نہیں ہے. چلو
يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله من بعقاب قبل أن يموتوا, رواه أبو داود وفيما جعله الله.
حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جس قوم کے اندر گناہ کے کام کا ارتکاب کیا جاتا ہو, کوئی آدمی ایسی قوم کے اندر ہو کہ جس میں گناہ کے کام کرتے ہو, یعمل فیہم بالمعاصی, اور وہ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہو, یعنی گناہ کے کام کو بدلنا اور اصلاح کی طاقت رکھتے ہو, لیکن وہ بدلتے نہ ہو, تو اس آدمی کی طرف سے ان کو سزا پہنچے گی موت سے پہلے. دیکھو برابر سمجھو, من رجولین, ایک آدمی, یکون فی قومین, پوری قوم میں ایک آدمی پوری قوم کے اندر ہے جو قوم کے اندر کھلم کھلا گناہ کے کام کرتا ہے, پوری قوم مل کر کے اس کو روکنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن نہ روکے, نہیں روکتے, تو اللہ تعالی اس کی طرف سے, اس کی طرف سے یعنی کس کی طرف سے, رجل عاصی کی طرف سے, رجل عاصی کی طرف سے پوری قوم کو قوم کی موت سے پہلے سزا پہنچائیں گے. رجل عاصی کی طرف سے پوری قوم کو اللہ تعالی سزا پہنچائیں گے. کیوں پوری قوم کو سزا پہنچی؟ انہوں نے روکنے کا کام نہیں کیا نے, اس لیے ان کو سزا پہنچی. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا اس شریر آدمی کو نہ روکنا گناہ سے, تو اس گناہ کی نحوست میں سب پر سزا آتی ہے. بعض مرتبہ وہی شریر آدمی سب کے لیے سزا کا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ سب کے لیے سزا, عذاب, تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. بعض مرتبہ کہتے ہیں اس ایک آدمی نے پوری قوم کو برباد کر ڈالا, اس ایک آدمی نے پورے علاقے کو برباد کر ڈالا, اس ایک آدمی نے پورے ادارے کو برباد کر ڈالا. یہ کہ تم نے اس کو پہلے روکا کیوں نہیں تھا, کیوں اس پہ اتنا پھولنے پھالنے دیا کہ آج سب کے لیے وہ بربادی کا ذریعہ بن گیا. یہ ہے حدیث شریف کا خلاصہ. دیکھو بھائی, پوری قوم کے لوگ جو ہے نا خاموش بن کر کے اس کے معید عملی رہے, عمل سے اس کی تائید کرتے رہے, اسی لیے پوری قوم پر یہ عمومی سزا اللہ کی طرف سے آتی ہے. اسی لیے جو ایسے ایکات ننگ ہوئے نا اس کا جلدی علاج کرنے کا, اس کی اصلاح کرنے کی, اس کو روکنے کا, ورنہ پوری قوم پر عذاب آتا ہے. جی.
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, فقال ما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي, قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم, قال أجر 50 منكم, رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله.
حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیش آیا. کسی آدمی نے سوال کیا, اس کا مقصد تھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے بارے میں, کہ حضرت امر بالمعروف کا زمانہ ختم ہو گیا, نہیں عن المنکر کا زمانہ ختم ہو گیا, کیا ہم سکوت اختیار کر کے گوشہ نشین ہو کر کے بیٹھ جاوے, اب وہ زمانہ آ گیا, کیا اب ہم امر بالمعروف سے باز رہے, نہیں عن المنکر سے باز رہے, اس کام کو چھوڑ دیوے؟ اس پر انہوں نے صدیق اکبر جیسا ہی جواب دیا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. فرمایا حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, اما واللہ, خدا پاک کی قسم, میں نے اس آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیوے کافی، ہم خود نیکی کر لیوے کافی. تو میں نے خود حضور سے سوال کیا تھا اس آیت کے بارے میں کہ علیکم انفسکم کا مطلب کیا، کہ بس اپنی اصلاح کی فکر کر کے بیٹھے رہے اتنا کافی ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا، بلی تمیرو بالمعروف، تم بھلی بات کا حکم دیتے رہو، بری بات سے روکتے رہو، یعنی امر بالمعروف مسلسل جاری رکھو. حضور نے یہ فرمایا تھا، حضور کے فرمان کا حاصل کیا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر مسلسل جاری رکھو. کب تک جاری رکھو؟ پانچ کام سامنے آوے وہاں تک امر بالمعروف نہیں عن المنکر جاری رکھو. جب یہ پانچ کام سامنے آ جائیں گے تب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ کر کے اپنے عوام، اپنے معروفات، اپنی نیکیوں پر عمل، اپنے گناہ سے بچنا، گوشہ نشینی کرو گے تو ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا خلاصہ؟ یعنی حضور کے فرمان کا حاصل کیا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر مسلسل کرو. جب یہ پانچ امور دنیا میں ظاہر ہو جاوے پھر تم گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنی نیکی کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اس میں لگ جاؤ گے تو کافی شافی ہو جائے گا. وہاں تک تم یہ کام جاری رکھو. اب وہ پانچ کام کون سے؟ حتی اذا رأیت، حتی یہ آیت کے لیے، یعنی وہاں جا کر کہ یہ پھر امر بالمعروف چھوڑو گے تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑنے کی اجازت نہیں. اس موقع پر جا کر امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دو گے تو چلے گا. کون کون سا؟ نمبر ایک، شحن مطاعن، لوگ بخیلی کی اطاعت اور اتباع کرنے لگے، یعنی بخیلی دنیا میں عام ہو جاوے، جہاں دیکھو وہاں بخیل. فرض زکات ادا نہیں کرتے، صدقۃ الفطر نہیں دیتے، قربانی نہیں دیتے، واجب حقوق مالی ادا نہ کرتے. نمبر دو، لوگ خواہش کی اتباع کرنے لگے، خواہش کے غلام بن جاوے، جہاں دیکھو نفسانی خواہش عام. نمبر تین، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے. نمبر چار، ہر زی رائی اپنی رائی کو سب سے اچھا سمجھنے لگے، ہر زی رائی اپنی رائی کو سب سے اچھا سمجھنے لگے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑنے لگے. میں نے جو رائے دی نے بس وہ ڈوٹو کرائی، میں نے جو آپ کو مشورہ دیا نے بڑا زوردار مشورہ، اگر تم جو میرے مشورے پہ چلے نے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. یعنی نصوص سے ہٹ جاؤ اور ہر آدمی اپنی رائے کو مضبوط، کامل، صحیح رائے سمجھنے لگے. ہو گئے پانچ، شوہن متان، ہوان متان، دنیا مؤثرتن، اعجاب کل رائن، کل ذی رائن بی رائے. چار، نمبر پانچ، ورأیت امرن لا بد لک منہ، کوئی چیز تمہارے سامنے ایسی آوے کہ اس کو کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. یعنی کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی، کوئی ایسا کام آ گیا کہ بس وہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی کوئی بری چیز، بری چیز، برا کام، منکر، گندا کام، وہ کرنا ہی کرنا پڑے گا. اور یہ موقع کب آتا ہے؟ جب آدمی لوگوں میں مخلوط رہتا ہے، خلط ملط کے ساتھ رہتا ہے. اب کوئی برا کام آئے گا تو لازماً کرنا ہی پڑے گا، آدمی چھوڑ ہی نہیں سکتا، خود گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، لوگوں سے الگ بھی نہیں ہو پاتا، لوگوں میں رہے گا تو گناہ کرنا ہی کرنا پڑے گا. یہ حالات سامنے آ جاوے، یہ پانچ موقع اگر آ گئے تو ایسے زمانے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑو گے تو اس کی گنجائش ہے, ورنہ اس سے پہلے امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑنے کی تم کو گنجائش بالکل نہیں ہے. جب یہ پانچ چیزیں دنیا میں عام ہو جائے, فعلیک نفسک, ایسے زمانے میں تم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا یہ کافی ہے. اپنے نفس کو لازم پکڑ لو, یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو اور خود نیک کام کر لو, بس کافی ہو جائے گا. ودع امر العوام, اور عام لوگوں کا معاملہ اب چھوڑ دو, عوام کی اصلاح کی اب چکر چھوڑ دو, سکوت اختیار کر لو. چونکہ مجبوری ہے تمہاری, محتاجی ہے تمہاری, سکوت اختیار کرنا ہی پڑے گا, اور تم عاجز ہو, قدرت نہیں رکھتے ہو روکنے کے اوپر اور نیک کام کرنے کے اوپر, اب سکوت اختیار کر لو. کیوں؟ آگے بڑے خطرناک دن آ رہے ہیں. فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ, یہاں ورا آگے کے معنی میں یاد رکھنا, اس لیے کہ آگے صبر کے دن آ رہے ہیں, آگے یہاں صبر کے ایام آ رہے ہیں, یعنی آگے اس سے بھی خطرناک فتنوں کے ایام آ رہے ہیں. جو آدمی اس کے اندر صبر کرے گا, ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے قائم مقام ہوگا. یعنی صبر کر کے ایسے زمانے میں دین پر جمے رہنا, ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے قائم مقام ہوگا. ایسے ایام آئیں گے آگے چل کر کے کہ صبر کرنا گویا ہاتھ میں انگارہ لینا, ایسا دور آئے گا. ایسے دور کے اندر بھی کوئی آدمی نیک عمل پر جمع رہے, نیک کام کے اوپر جمع رہے, اور ساتھ میں اپنی استطاعت کے مطابق اور مظالم پر صبر کر کے کچھ کچھ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا رہے, تو ایسے آدمی کو کتنا بڑا ثواب ملے گا؟ 50 آدمی کا ثواب ملے گا. ایک آدمی کو ثواب کتنے آدمی کا؟ 50 آدمی کا ثواب ملے گا. اس شخص جیسے عمل کرے ایسے 50 لوگ جیسا ثواب ملے گا. اس شخص جیسے عمل کرے ایسے 50 لوگوں جیسا ثواب ملے گا. یعنی یہ عامل, یہ ایک نیک آدمی کون سا؟ کہ جو خود نیکی کرتا ہے, برائی سے بچتا ہے, اور ظلم پر اور برے حالات پر صبر کر کے بھی تھوڑی بہت نیکی نہیں عن المنکر امر بالمعروف کرتا ہے, اس کو جو اللہ کے یہاں ثواب ملے گا, ایسے ایسے 50 آدمیوں جیسا ثواب اس اکیلے کو ملے گا. سمجھ میں آیا جملے کا مطلب؟ کہ وہ جو خود عمل کر رہا ہے اس کو جو ثواب ہے, ایسے ایسے کتنے آدمی کا؟ 50 آدمیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اب صحابہ نے سوال کیا کہ اس دور کے عمل کرنے والے 50 آدمیوں جیسا ثواب ملے گا, جو فتنے کے ایام ہیں خطرناک, اس دور کے ایام جیسے ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں, تمہارے زمانے کے 50 نیک عمل کرنے والے جیسا ثواب ملے گا. یعنی دور صحابہ میں صحابہ نے جو عمل کیے اس عمل جیسے 50 صحابہ کرام جیسے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. یہ بعد والی امت کے لیے عظیم الشان فضیلت ہے کہ فتنے کے دور کے اندر, ایسے خطرناک دور کے اندر جو لوگ نیک عمل جم کر کے کرے, اپنے آپ کو برائی سے بچاوے اور صبر کرتے ہوئے کچھ کچھ نیک کام کی ترغیب برے کام سے روکنے کا کام کر لیوے, تو 50 صحابہ کرام کے عمل جیسی نیکی اللہ اس کو عطا کریں گے. اسی لیے صحابہ نے پوچھا, قالوا یا رسول اللہ اجر 50 منہم, ان میں سے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا اس دور کے؟ قال اجر 50 منکم, حضور نے فرمایا نہیں, تم میں سے 50 لوگوں جتنا اللہ ثواب دیں گے. یعنی صحابہ جیسے عمل کے 50 صحابہ کے عمل کا اللہ تعالی ثواب اس کو عطا کریں گے. دیکھو بھائی یہ زمانے میں یہ پانچوں چیزیں عام ہیں، شحن متعن، بکھیلی کی اتباع یعنی بخلام، خواہش کی غلامی، دنیا کو آخرت پر ترجیح، ہر زی رائے اپنی رائے کو ترجیح دے وے، آدمی کو ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہاں بادل ناخواستہ بھی گناہ اور منکرات اور گندے کام میں پڑنا ہی پڑنا پڑتا ہے، ایسے دور میں آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچاوے، نیک کام کرے اور حالات اور مظالم پر صبر کر کے بھی کچھ نہ کچھ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر لیوے، تو 50 صحابہ کرام کی نیکیوں جتنا ثواب اللہ اس کو عطا کریں گے، یہ ثواب کمانے کا ٹائم چل رہا ہے، اس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں. دیکھو بھائی یہ جزوی فضیلت ہے بعد کے امتیوں کے لیے، اس کی وجہ سے صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہو جائے گی نہیں، یہ جزوی فضیلت ہے. چلو
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ،
پڑھ لے نہیں حدیث تاکہ مغرب بعد ایزی ہو جائے. چلو
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر فلم يدع شيئا،
تھوڑا تھوڑا پڑھو جی،
فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعه الا ذكره حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان فيما قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ولا فتقوا الدنيا واتقوا النساء.
بس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور حضور نے ایک بیان فرمایا، عصر کے بعد، عصر کے بعد ایک بیان فرمایا حضور نے، کوئی ایسی چیز حضور نے باقی نہیں چھوڑی جو قیامت تک ہونے والی ہے مگر حضور نے اس کا تذکرہ فرما دیا. اب فلم یدا شیئن کا مطلب ہے دین کی اصولی اور بڑی بڑی باتیں، کلی اور موٹی موٹی باتیں، یا یہ کہ یہ تعبیر بطور مبالغہ ہے لیل اکثری حکم الکل کے طور پر، جیسے کہہ دیں کہ بھائی آج تو ایسا بیان ہوا کہ سب آ گیا اس میں، کچھ باقی نہیں چھوڑا مولانا صاحب نے بیان کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ تمام جزیات بھی آ گئے، بڑی بڑی اہم اہم باتیں سب آ گئی. تو حضور نے قیامت تک پیش آنے والی تمام باتیں بیان فرما دی، کوئی بڑی باتیں نہیں چھوڑی، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. چونکہ لمبے بیان میں ہوتا کیا ہے کہ بعض باتیں بعضوں کو یاد رہی، بہت سی باتیں بعض لوگ بھول گئے، بعضوں کو پوری پوری باتیں یاد رہتی ہے، جیسے سبق کا حال بیان کا حال یکساں ہیں. وقان فیما قال، اور حضور نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس میں ایک بات کیا فرمائی، یہ دنیا میٹھی میٹھی ہے. میٹھی دنیا کا مطلب کیا، لوگوں کو بڑی لذیذ لگتی ہے، بڑی تر و تازہ بھلی اچھی لگتی ہے، خضیرتن ہری بھری ہے، یعنی بڑی تر و تازہ ہری بھری فریش معلوم ہوتی ہے یہ دنیا. لیکن ساتھ میں اس کی تشبیہ بھی آ گئی کہ جو ہری بھری چیز ہوتی ہے نا بہت جلدی سوکھ بھی جاتی ہے، تو اس میں فنائیت کی طرف بھی اشارہ آ گیا کہ دنیا بہت جلدی فانی بھی ہونے والی ہے. بھائی ہری سبزی کتنی جلدی سوکھ جائے گی، آپ کہتے ہیں فریج میں رکھو ورنہ سوکھا جائے گی، پیلی پڑ جائے گی، سوکھ جائے گی، تو یہ دنیا ہری بھری ہے یعنی جلدی فنا بھی ہونے والی ہے، سرعت زوال کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. گویا یہ دنیا بڑی گدار ہے، لوگوں کو اپنے حسن و جمال اور لذت سے فتنوں میں ڈالتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کے اندر خلیفہ بنائیں گے، نائب بنانے والے. فناظرن کیف تعملون، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیسا معاملہ کرتے ہو. دیکھو مستخلفکم کے دو ترجمے، اللہ تم کو خلیفہ بنائیں گے، اللہ تم کو وکیل بنائیں گے، یعنی عارضی ملکیت اللہ تم کو دیں گے اس دنیا کے اندر، خلیفہ بنائیں گے، وکیل بنائیں گے. یعنی اصل ملکیت دنیا کی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے دنیا میں تصرف کرنے کا تم کو وکیل بنایا، تصرف کرنے کا وکیل بنایا کہ تم کیسے تصرف کرتے ہو، صحیح کام میں، غلط کام میں، اچھے کام میں، نیک کام میں، برے کام میں. فناظرن کیف تعملون، اللہ دنیا دیکھ کر دیکھنا چاہتے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. دھیان سے سنو، دنیا میں، دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی حلال حرام کی تمیز رکھنا، دنیا کمانا کمانے کے چکر میں مت پڑے رہنا، اور عورتوں کے معاملے میں بھی ڈر ڈر کے رہو. سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا، اس سے بھی ڈر ڈر کے رہنا. چلو.
وذكر أن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر قدرته في الدنيا، ولا قدر أكبر من قدر أمير العامة يغرز لواءه عند إسمه. قال ولا يمنع.
وذكر، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان میں یہ تذکرہ فرمایا، ہر غداری اور خیانت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، دنیا میں اس کی غداری اور خیانت کی مقدار میں. غداری کرنے والا، نقض عہد کرنے والا، خیانت کرنے والا، اس کو اس کی غداری اور خیانت کے بقدر ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن. یعنی جس نے جیسی غداری اور خیانت کی، ایسا جھنڈا، اس جھنڈے سے پتا چلے گا یہ خائن ہے، یہ غدار ہے، تاکہ اس کی رسوائی ہوئے. جھنڈے کا مطلب ایک کھڑا نشان ہوگا، جس نے جیسی غداری، جتنی بڑی غداری، جتنی بڑی خیانت کی، ایسا جھنڈا دیا جائے گا، ایسا نشان دیا جائے گا، جس سے پورے مجمع قیامت میں اس کی رسوائی ہوتی رہے گی. اور سب سے بڑی خیانت اور غداری امیر عام کی ہے، یعنی جو پوری مملکت کا سب سے بڑا امیر ہوتا ہے، وہ چھوٹے گورنر، چھوٹے کلیکٹر، چھوٹے صوبائی وزرا، اس کے مقابلے میں پوری مملکت کا جو بڑا امیر ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں چیف ہیڈ، وہ سب سے بڑا صدر الصدور، امیر الامراء، وہ یعنی جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے پورے ملک کا، کہ میں پریسیڈنٹ ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں فلاں ہوں، وہ سب سے بڑا، ان سے بڑی غداری کسی کی نہیں، کہ اس کا جھنڈا گھاڑا جائے گا اس کی سورین کے اوپر، اس سے اس کی رسوائی بڑی زیادہ ہوگی، اس کی رسوائی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ سورین پر آدھا بدن اونچائی کے لیے ملے گا، اسی لیے وہ جھنڈا اور زیادہ اونچا ہو جائے گا سورین پر گاڑنے کی وجہ سے، اسی لیے سب سے بڑی اس کی رسوائی ہوگی. اب امیر عام کی غداری کیا، امارت عامہ پر جو قابض ہو جاوے ظلم کر کے، یا امارت عامہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرے. جی.
قال ولا يمنع ان احد منكم هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه، وفي روايه ان راى منكرا ان يغيره. فبكى ابو سعيد رضي الله عنه وقال قد رايناه فمنعتنا هيبه الناس ان نتكلم فيه.
ہاں کہتے ہیں، پھر آگے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو نہ روکے لوگوں کی ہیبت کہ تم حق بات کہو جبکہ تم جانتے ہو، یعنی حق ہو تو حق بات کہنے سے باز مت رہو، یعنی بعض مرتبہ آپ جانتے ہو یہ حق ہے، یہ غلط ہے، پھر بھی لوگوں کے ڈر سے تم بولتے نہیں ہو، لوگوں کی ہیبت سے تم بولتے نہیں ہو کہ بھائی لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ لڑیں گے، لوگ جھگڑیں گے، اسی لیے تم حق بات نہیں بولتے ہو. غلط ہے یہ طریقہ، کسی کی ہیبت سے مرعوب مت ہو، حق بات ہے وہ کہہ دو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر ڈالو، کسی سے ڈر کر کے مت رکو. اور ایک روایت میں یوں بھی لفظ فرمایا کہ جب تم منکر کو دیکھو تو اس کو بدل ڈالو. یہ جملہ نقل کرنے کے بعد حضرت ابو سعید رونے لگے اور فرمانے لگے، یہ زمانہ تو ہم نے دیکھ لیا، تابعین کے زمانے میں صحابی نے دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ بنو امیہ کے عمرا کے مظالم کا زمانہ ہم نے دیکھ لیا، کہ ہم کچھ بول نہیں پاتے ان کے ڈر سے، خاموش. فمنعتنا ہم کو روک لیا لوگوں کی ہیبت نے کہ ہم اس معاملے میں کچھ بولے, یعنی ظالم عمرا گورنر ان کے مظالم کے خلاف بولنے سے ہم چپ. کیوں؟ لوگ ہم کو ظلم کریں گے, سزا دیں گے, تکلیف دیں گے اس سزا سے. حالانکہ صحابہ نے کوتاہی نہیں کی, لیکن یہ تواضع ہے ان حضرات کی کہ جیسا بولنا چاہیے ویسا ہم نہیں بول پائے, اس پر یہ رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. اور آج کے زمانے میں تو ہم ہیبت الناس سے خاموش بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں رونا اور غم بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا حکمت پسند مصلحت پسند کوئی ہے ہی نہیں. جی.
ثم قال الا ان بني ادم خلقوا على طبقات شتى, فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا, ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا, ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا, ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا.
بس ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنو آدم مختلف جماعت اور طبقات کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں, متضاد اقساب, متضاد مراتب, مختلف جماعت اور طبقات پر بنو آدم پیدا کیے گئے ہیں. یعنی بنو آدم کے الگ الگ طبقات ہیں. دیکھو چار طبقے یہاں حضور نے ذکر فرمائے, ورنہ ایسے تو طبقات زیادہ ہونے چاہیے. اس لیے کہ حالت تین ہے, ولادت, زندگی اور موت, تین حالت, اور اس کو دو میں ضرب دو, ایمان اور کفر, تو چھ حالات بن جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار حالات ذکر فرمائے. کون کون سے چار حالات؟ نمبر ایک, بہت سے انسان ایمان پر پیدا کیے گئے, زندگی بھی ایمان پر گزارتے ہیں, ایمان پر موت پاتے ہیں, یہ کامیاب لوگ. دوسری قسم جو کافر بن کر کے پیدا کیے گئے, کافر بن کے زندگی گزارتے, کفر پر ان کی موت آئی, ناکام لوگ. نمبر تین, جو ایمان پر پیدا ہوئے, زندگی ایمان پر گزاری, نعوذ باللہ موت کفر پر آئی, ان کی ابتدا کامیاب ہے, انتہا ناکام ہے. ابتدا کامیاب اور انتہا ناکام. چوتھی قسم, جو پیدا کیے گئے کفر پر, زندگی کفر پر گزاری اور موت ایمان پر آئی, ابتدا میں ناکامی, انتہا میں کامیابی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل لینے والے, فضل و کرم سے ہی یہ مقام ملتا ہے, ایسے تو یہ مقام ملتا نہیں ہے. بہرحال ایمان پر حسن خاتمہ اور کفر پر برا خاتمہ, اس اعتبار سے یہ چار قسم بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی.
قال وذكر الغضب, فمنهم من يكون سريع الغضب سريع الفي فيحداهما بالأخرى, ومنهم من يكون بطيء الغضب بطيء الفي فيحداهما بالأخرى, وخياركم من يكون بطيء الغضب سريع الفي, وشراركم من يكون سريع الغضب بطيء الفي. قال اتقوا الغضب فإنه جمرة على قلب ابن آدم, ألا ترون إلى انتفاخ يوداجه وحمرة عينيه, فمن أحس بشيء من ذلك فليستجع وليتلبد بالأرض.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا تذکرہ فرمایا, یعنی غصے کے اقسام, انواع اور اس کا حکم بیان فرمایا. نمبر ایک, بعض لوگ بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ان کی گاڑی بہت جلدی پک اپ پکڑتی ہے, سریع الغضب, بہت جلدی غصے ہو جاتے ہیں. سریع الفی, ٹھنڈے بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں, جلدی گرم بھی ہوتے ہیں نہ جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں. فیہدا ہما بالاخرا, تو ہر ایک دوسرے کے بدلے میں ہو جاتا ہے, ہر ایک دوسرے کے بدلے میں ہو جاتا ہے. یعنی اس ایسا آدمی کی تعریف بھی نہیں کرنے کی اور برائی بھی نہیں کرنے کی, جلدی گرم بھی ہوتا ہے نہ جلدی ٹھنڈا بھی. گرم تعریف کرنے کے لائق بھی نہیں ہے اور برائی کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. اس کی تلافی ادھر سے کہ جلدی گرم ہوتا ہے تلا جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے نا, تم اس کے جلدی گرم ہونے کی مذمت کرنے جاؤ گے تو جلدی ٹھنڈا ہونا ایک قابل تعریف پہلو بھی ہے, تو یہ برائی کی تلافی وہ اچھائی سے ہو جاتی ہے, اسی لیے کچھ کہنے کا نہیں رہتا ان کے معاملے کے اندر. نمبر دو, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہیں, نہیں, ومنہم, دوسری قسم, جو دیر سے غصے ہوتے ہیں اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں. جلدی غصہ آتا نہیں, آتا ہے تو ٹھنڈے نہیں ہوتے ہیں, بہت محنت سے ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے ان کو, جلدی ٹھنڈے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جلدی گرم نہیں ہوتے نہ گرم ہوتے ہیں تو ٹھنڈے بھی بہت دیر سے ہوتے ہیں. فیداہما بالاخرا, ایک دوسرے کے بدلے میں, یعنی ان کی ایک خوبی ہے کہ جلدی گرم نہیں ہوتے, غصے نہیں ہوتے, تو دوسری برائی ہے نا کہ جلدی ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے. تو کہا یہ برائی کی تلافی وہ اچھائی سے ہو جاتی ہے, اسی لیے یہ بھی قابل تعریف بھی نہیں ہے, قابل مذمت بھی نہیں ہے. ایک برائی ہے تو اس کی تلافی ایک اچھائی سے ہو جاتی ہے. نمبر تین, تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو دیر سے غصے ہوتے ہیں اور جلدی ٹھنڈے ہوتے ہیں. دیر سے غصہ آوے اور ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاوے, یہ آدمی بہترین آدمی. جلدی غصہ آوے نہیں, اور آیا تو پھٹ سے اتر بھی جاوے. نمبر چار, تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو جلدی جلدی غصے ہوتے ہیں اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں. تھوڑی تھوڑی بات میں گرم, تھوڑی تھوڑی بات میں غصے, اور ٹھنڈے بھی جلدی ہوتے نہیں ہیں, بہت دیر لگتی ہے ٹھنڈا کرنے میں. گرم بھی جلدی ہوتے ہیں نہ ٹھنڈے بھی دیر سے ہوتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے بچو, اسی لیے کہ وہ تو ایک شعلہ ہے آگ کا, ابن آدم کے دل میں وہ شعلہ بھڑکتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں اس کی نشانی, رگیں پھول جاتی ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہے. لہذا جو آدمی بھی کوئی چیز اپنے اندر محسوس کرے, یعنی غصے کی, سو جاوے. غصہ آوے تو سو جانے کا, تاکہ سو جائے گا تو مارے غصے کچھ کرے گا نہیں, اس لیے کہ نہیں سوئے گا تو غصے کے مارے کچھ توڑ دے گا, کچھ پھوڑ دے گا, کسی کو مار دے گا, اس لیے سو جاوے, یہ بہترین طریقہ ہے. اور زمین پر چیمٹ جاوے, زمین پر چیمٹ جاوے. اس میں دونوں حکمت ہے کہ بھائی وہ سو جائے گا تو کچھ توڑ پھوڑ مار پیٹ نہیں کرے گا, اور دوسرا ہے کہ تبدیلی حالت کو غصہ ٹھنڈا کرنے میں بڑی تاثیر ہے. تبدیلی حالت کو غصہ ٹھنڈا کرنے میں بڑی تاثیر ہے. چلو.
قال وذكر الدين فقال منكم من يكون حسن القضاء واذا كان له افحش في الطلب فاحداهما بالاخرى ومنهم من يكون سيء القضاء وان كان له اجمل في الطلب فاحداهما بالاخرى وخياركم من اذا كان عليه الدين واحسن القضاء وان كان له اجمل في الطلب وشراركم من اذا كان عليه الدين وساء القضاء وان كان له افحش في الطلب حتى اذا كانت الشمس على رؤوس النخل واطراف الحيطان فقال اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا تذکرہ فرمایا, یعنی قرض کے اقسام وغیرہ کو حضور نے بتلایا. نمبر ایک, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض چکانے کے اندر بڑے اچھے ہوتے ہیں, قرض چکانے کے اندر بڑے اچھے ہوتے ہیں. بھائی ضرورت کے موقع پر مجبوری میں قرض لیا تو جیسے انتظام ہوا خود دال روٹی رکھا سکھا کھا کر قرض چکا دیں گے. اور جب ان سے کسی کا قرض وصول کرنا ہوتا ہے تو قرض کا مطالبہ کرنے میں بڑے بے حیا ہوتے ہیں. یہ پہلی قسم کے انسان, قرض چکانے کے اندر بہت اچھے لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنا ہوتا ہے تو قرض وصول کرنے کے اندر بڑے بے حیا ہوتے ہیں. یعنی چکانے میں اچھے اور وصول کرنے کے اندر بہت برے. فیحداہما بالاخرا, تو یہ ایک دوسرے کے بدلے کے اندر, یعنی اس میں ایک خوبی ہے کہ اچھی طرح قرض چکا دیتا ہے, تو دوسری برائی بھی ہے کہ اگرانی پٹھانی کرتا ہے, سختی سے وصول ہی کرتا ہے. تو ایک برا ہے ایک اچھا ہے, تو ایک دوسرے سے تلافی ہو جاتی ہے. دوسری قسم, وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَيِّئَ الْقَضَاءِ, بعض لوگ چکانے میں بھی بہت برے ہوتے ہیں, دیتے جنی نے پیسے کاٹتے جنی ہوئے تو بھی قرض چکاتے ہی نہیں ہے, ٹال مٹول کرتے رہتے. اور اگر ان سے کسی کا قرض, ان کو کسی سے قرض وصول کرنا ہو تو بہت اچھی طریقے سے مطالبہ کرتے ہیں. اجمل فی الطلب, اسی سے وصول کرنا ہو تو قرض بہت اچھے طریقے سے وصول کرتے ہیں. فیہداہما بالاخرى, ایک دوسرے کے بدلے میں, یعنی ایک خوبی ہے کہ مطالبہ بہت اچھا کرتے ہیں مقروض سے, بھائی دے دے نہیں پیسے میرے, کہا بھی ہے نہیں دو دن بعد دوں گا, چل تین دن بعد دینا, پھر تین دن بھائی بھائی لانی میرے پیسے, کہا بھی ہے نہیں کل دوں گا چلے گا, چل کل نہیں چار دن بعد دے جانا. یعنی اپنا لینے کا ہوئے تو اچھا سلوک کرتے ہیں مقروض سے, مہلت بھی دیتے ہیں, ڈانٹتے نہیں, لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے, مجمع عام میں قرض مانگتے نہیں ہیں, بڑی خوبی کی بات ہے. لیکن خود چکانا ہو تو بہت برا, پیسے ہے پھر بھی دیتا نہیں ہے, ٹال مٹول کرتا رہتا ہے, خود عیاشی میں اڑاتا رہے اور دیوے نہیں, تو اس کو بھی کیا فرمایا, فیہداہما بالاخرى, ایک خوبی ہے تو ایک برا ہے, ایک دوسرے کی تلافی ہو جائے گی. وخیارکم, اور تم میں بہترین آدمی وہ ہیں کہ اس کے اوپر قرض ہوئے تو بہترین طریقے سے چکا دے وے, آیا کہ فوراً چکایا, قرض لیا تھا جیسے انتظام ہوا فوراً چکا دیا, خود سیدھا روکھا کھا کر کے بھی قرض پہلے چکاتا ہے. اور اگر کسی سے قرض وصول کرنا ہوتا ہے تو طلب میں بھی بہت عمدہ ہوتا ہے, چکانے میں بھی اچھا اور وصول کرنے میں بھی بہت اچھا, یہ آدمی سب سے اچھا. وشیرارکم, اور تم میں بدترین آدمی وہ ہیں کہ اگر اس کے اوپر قرض ہوتا ہے تو برے طریقے سے قرض چکاتا ہے, اور کسی سے وصول کرنا ہو تو طلب کرنے میں بھی بڑا بے حیا ہوتا ہے. یہ سب سے برا آدمی, کہ چکانے میں بھی برا اور وصول کرنے میں بھی برا, دونوں اعتبار سے برا, چکاتا بھی نہیں اور زبردستی اگرانی بھی کرتا ہے. حضور کا بیان چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, یہاں تک کہ سورج کھجور کے درختوں کی چوٹیوں پر آ گیا اور مدینہ کے مکانوں کی دیواروں کے کناروں پر آ گیا. یعنی سورج جو بلند ہوتا ہے وہ بالکل ڈھل کے غروب ہونے کے قریب ہو گیا, اتنا نیچے آ گیا اتنا نیچے آ گیا کہ بس یہ کھجوروں کے درختوں کے اوپر آ گیا, ایک دم نیچے آ گیا ڈوبنے کے قریب, اور سایہ جو ہے دیواروں کے قریب یا سورج دیوار پر نظر آنے لگا. بالکل غروب تک حضور کا مسلسل بیان چلتا رہا. پھر حضور نے کیا فرمایا, جب یہ وقت آ گیا کہ سورج بالکل نیچے آ گیا, درختوں پر آ گیا, دیواروں پر آ گیا, تب غروب میں چند منٹے باقی ہے, چند منٹے غروب میں باقی ہے, حضور نے کیا فرمایا, سنو دنیا میں سے اتنا وقت اب باقی ہے گزرے ہوئے کے مقابلے میں جیسا کہ تمہارے آج کے دن میں سے باقی ہے گزرے ہوئے کے مقابلے میں. دنیا میں سے اتنا ہی باقی ہے گزرے ہوئے کے مقابلے میں, مگر اتنا ہی باقی ہے جتنا کہ تمہارا آج کے دن میں سے باقی ہے گزرے کے مقابلے میں. کیا مطلب, صبح سے لے کر کے شام ہو گئی اور غروب میں چند منٹے باقی ہے, دن کا اکثر الاکثر اکثر و بیشتر حصہ گزر گیا, تھوڑا سا باقی ہے. بس بالکل اسی طریقے سے پوری دنیا کا اکثر الاکثر اکثر و بیشتر زمانہ گزر گیا اور ذرا سا زمانہ دنیا کا باقی ہے. یعنی حضور جس وقت یہ بیان فرما رہے وہاں سے لے کر کے پچھلا زمانہ, وہ کون سا, طلوع سے لے کر کے غروب سے چند منٹ پہلے تک کا. اور حضور بیان فرما رہے وہاں سے لے کر قیامت تک کا زمانہ کتنا, جتنا بیان ختم ہو رہا ہے اور غروب میں جتنی منٹیں باقی اتنا, گویا حضور کے بیان کے وقت کے اوپر قیامت میں کتنا زمانہ باقی تھا, چند منٹ کا زمانہ باقی تھا. تو آج 1400 سال کے بعد تو کیا ہوگا, دلیا چار رستے پر قیامت آ گئی ہے, دلیا چار رستے تک, یہ اپنا جو پول کے بعد آگے جو چوراہا ہے نا اس کو دلیا چار رستہ کہتے ہیں, وہاں تک, بلکہ یوں کہو کہ پول تک قیامت آ گئی ہے. اب پل سے دارالحسن میں کتنا فاصلہ, بس اتنا ہی اب قیامت کا زمانہ باقی ہے. بالکل شام کے وقت پر حضور نے فرمایا کہ بس دنیا کا اتنا زمانہ اب باقی رہا ہے, کتنی عجیب مثال دی. اس دنیا کا جو زمانہ گزر گیا اس کی بنسبت اب صرف اتنا باقی رہ گیا جتنا آج کے دن کے گزرے ہوئے حصے کی بنسبت یہ آخری وقت ہے. یعنی جس طرح آج کے دن کا حصہ آج کا دن پورا ہونے کے قریب ہے بس اب یہ دنیا ختم ہونے کے بالکل قریب آ چکی ہے. یہ مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے.